الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، اس وقت مجھے یہ بیان کرنا ہے کہ 2 ماہ پہلے ہمارے ملک میں جو زبردست سیلاب آیا اور اس کی وجہ سے لاکھوں مسلمان متاثر ہوئے، ہزاروں ڈوب کر مر گئے، لاکھوں بے گھر ہو گئے، اور ایسی زبردست تباہی آئی جو پاکستان کی تاریخ میں اپنی مثال آ رہی. اسی سیلاب کے دوران ایک شخص نے عجیب و غریب خواب بھی دیکھا جس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. آپ یہ دیکھا کہ ایک جگہ ہے جہاں بہت سے مسلمان جمع ہیں، اور اس مجمع میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمک رہا ہے، اور اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ پاکستان والوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، ورنہ ایسا وبال آئے گا کہ سوائے اللہ اللہ کرنے والوں کے اور نیک لوگوں کے کوئی بچ نہیں سکے گا. اس کے بعد خواب دیکھنے والے نے کہا کہ میں نے حضور کا یہ ارشاد سنا، اور سن کر کے پھر میں وہاں سے چلا. تو آگے ایسی زبردست بارش دیکھی کہ جس نے ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دی، یہاں تک کہ بڑے بڑے درخت بھی جڑ سے اکھڑ گئے. اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. جو حالیہ سیلاب آیا ہے جہاں جس میں بارشیں بھی ہوئی ہیں، طوفان بھی آیا ہے، سیلاب بھی آیا ہے، یہ حضور کی پیشین گوئی کی تعبیر ہے. اور ہماری حرکتیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کلم کھلا نافرمانی. جن علاقوں میں بھی طوفان اور یہ سیلاب آیا ہے، واقعات اور حالات سننے سے دو باتیں وہاں پر بہت واضح طور پر نظر آتی ہیں، ان میں ہمارے لیے سبق اور درس عبرت، ہم سبق لیں عبرت لیں. ایک یہ جو لوگ اپنی فصلوں اور اپنے باغات کا عشر دیتے تھے ان کی زمینیں سیلاب سے محفوظ رہی، اور جو نہیں دیتے تھے تباہ ہو. زمین کی پیداوار میں، چاہے وہ فصل کی شکل میں ہو، سبزی اور ترکاریوں کی شکل میں ہو، غلے کی شکل میں ہو، یا باغات کے پھلوں کی شکل میں ہو، سب میں ہے عذر شرع، عشر واجب. اگر پانی مفت میں ملتا ہے، پانی کے لانے کے لیے کوئی پیسہ خرچ کرنا نہیں پڑتا، جیسے بارش کا پانی، قدرتی ندی نالوں کا پانی، تو اس میں 20% عشر واجب ہوتا ہے، یعنی 20 من میں 1 من، 40 من میں 2 من. نہیں، اس میں عشر واجب ہوتا ہے، 10واں حصہ واجب ہوتا ہے، کیونکہ پانی مفت میں مل رہا ہے، یعنی 10 من میں 1 من، 20 من میں 2 من، 40 من میں 4 من، یہ واجب ہوتا ہے. اور اگر پانی پر پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، جیسے نہری پانی ہوتا ہے کہ پیسے پر ٹیکس دینا پڑتا ہے، کہ ٹیوب ویل لگایا ہوا ہے زمین کو، ٹیوب ویل سے سیراب کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر تو بہت خرچہ آتا ہے، تو وہاں پیداوار کا 20واں حصہ واجب ہوتا ہے، 20 من میں 1 من، 40 من میں 2 من، یہ واجب ہوتا ہے. جیسے مال کے اندر زکات واجب ہوتی ہے، پیداوار کے اندر عشر واجب ہوتا ہے. بعض لوگوں نے بتایا کہ زمین نشیب میں تھی، نچائی میں تھی، دوسری زمین چڑھائی پہ تھی، بلندی پر تھی، پانی بلند زمین پہ چڑھ گیا اور نشے والے زمین میں چھوڑ گیا، ایسا معلوم ہوتا تھا اس کو آرڈر ملا ہوا، جہاں کا آرڈر ہے وہاں جا رہا ہے، جہاں کا آرڈر نہیں وہاں نہیں جا رہا. تو نشے بھی زمین میں کیوں نہیں گیا؟ کیونکہ وہ زمین والا اپنی زمین کا عشر دے رہا تھا، وہ عشر ادا کرتا تھا، اور زکات دینے سے مال محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ نے اس کے مال کی حفاظت فرما لی، اس کی زمین کی، اس کی پیداوار کی حفاظت فرمائی. اور جو بلندی پہ زمین تھی وہ عشر نہیں دیتا تھا، سیلاب نے اسے جا کر تباہ کر دیا. کتنی عبرت کی بات کہ جو اللہ تعالیٰ کی تابعداری کر رہا ہے وہ وبال سے بچ رہا ہے، اور جو نافرمانی کر رہا ہے وہ وبال سے دو چار ہو رہا ہے، زمین نیچے ہو یا اوپر. اور جہاں نہ سیلاب آیا، جہاں نہ تباہی آئی، اب بھی لاڑکانہ وغیرہ میں بعض جگہ 20-20 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے، 30-30 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے. اور سرحد وغیرہ میں جہاں سیلاب آیا 28-28 فٹ اونچا پانی آیا. عام طور پر مکانی چھت 10 فٹ پہ ہوتی ہے، زیادہ اونچا کرتے تھے 12 فٹ ہوتی ہے. اور بہت پرانے مکان تھے اپنے حیدرآباد وغیرہ میں بنے ہوئے، 18 فٹ پہ چھتے، پانی 28 فٹ اونچا، 30 فٹ اونچا. اس لیے مکانات ڈوب گئے. یہ سیلاب کہتے ہیں قہر کا اللہ تعالیٰ. سرحد کے لوگوں نے یہ بتایا کہ آپ شان سی آتی ہوئی نظر آئی، جو ہم دیکھتے ہی رہتے، لیکن یہ آبشار ایسی حیرت ناک کہ معلوم ہوتا غصے سے بفری بھی ہے، اور جو سامنے آیا اس کو پیس کے رکھ دیا. یہ کیا آدمی تو اپنی وہاں پہ آتا ہے آ رہا ہے, پہلے بھی آتا تھا, اس موقع پر پانی ایسے کیسے آیا, یہ گناہوں کا وبال اور قہر بن کر کے آیا. جن علاقوں میں بھی آیا وہاں پر چند گناہ ایسے ہیں جو بالکل ہی عام ہیں. نمبر ایک, عورتوں میں پردے کا نام و نشانی نہیں ہے, شریف پردے کا رواجی پردہ تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, وہ یہاں بھی ہوتا ہے وہاں بھی ہوتا ہے, رواجی پردے کا اعتبار نہیں, شریف پردے کا اعتبار. جیسے ہمارے گھروں میں شریف پردہ نہیں ہے, ہماری عورتیں بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہیں, وہاں پر بھی اسی طرح کا رواجی پردہ نام کا ہے, ورنہ شریف پردہ ہے نہیں, پردے نام کی کوئی چیز نہیں. بڑے بڑے دیندار ہیں گھروں میں, خالہ زاد بھائی سے, مامو زاد بھائی سے, تایا زاد بھائی سے, چچا زاد بھائی سے, پھوپھی زاد بھائی سے, بہنوئی سے, دیور سے, جیٹھ سے, کوئی پردہ نہیں. گھر میں عورتوں کے سامنے بے پردہ آتی ہیں اور جاتی ہیں, ملتی ہیں, بولتی ہیں, ہنستی ہیں, کھیلتی ہیں. گھر سے باہر نکلیں گی تو برائے نام پروکھا اوڑھ لیں گی, اس کے اندر بھی کوئی پردہ پورا پورا نہیں ہوتا. یہی حال ہمارے یہاں کا ہے, یہی حال ان کے وہاں کا. تو اللہ کا وبال تو آئے گا, تباہی تو آئے گی. دوسرے, باغات کی بے, باغات کے پھلوں کی بے, پھل آنے سے پہلے بیچ دیا جاتا ہے. یعنی سیب کے باغ میں ابھی سیب لگے نہیں, آڑو کے باغ میں ابھی آڑو لگے نہیں, خوبانی کے باغ میں ابھی خوبانی آئی نہیں, آم کے باغ میں ابھی آم لگے نہیں, پھول بھی نہیں آیا, بور بھی نہیں آیا, پہلے بیچ دیا. بولے کئی کئی سال کے لیے باغ بیچ دیا جاتا ہے, یعنی باغ کا پھل بیچ دیا جاتا ہے. اسی طرح فصل میں ابھی نہ چاول لگا نہ گندم لگی, پہلے اس کو بیچ دیا جاتا ہے. اور یہ حرام اور ناجائز, یہ حرام اور ناجائز, یہ وہاں پر عام. وبال نہیں آئے گا تو کیا ہوگا, ایسے وبال تو آ کے رہے. اور اس سے بڑا بھی ایک گناہ اللہ بتائے, وہ یہ کہ اپنی فصل کے لیے, اپنے باغ کے اسپرے وغیرہ کرنے کے لیے, بیج وغیرہ کے لیے زرعی بینکوں سے سودی قرضہ لیا جا رہا ہے. دیہات میں جگہ جگہ زرعی بینک ہوتے ہیں, یہ زرعی قرضہ دیتے ہیں, کھیتی باڑی کرنے کے لیے قرضہ دیتے ہیں, وہ قرضہ سودی ہوتا ہے, یعنی کاشتکار اس کے اوپر سود ادا کرتا ہے. سود قرضہ عام, اور سود کی نحوست یہ ہے, یہ حق اللہ ربا ویوجب صدقات, سود کو اللہ تعالیٰ مٹاتے صدقات کو بڑھاتے ہیں. یعنی زکات دینے سے, عشر دینے سے, فطرہ دینے سے, قربانی کرنے سے, نفلی صدقہ دینے سے مال میں اضافہ ہوگا, ترقی ہوگی, بڑھوتری ہوگی, نفع ہوگا, فائدہ ہوگا, خوشحالی آئے گی. اور سود لینے سے تباہی آئے گی, بربادی آئے گی, ہلاکت آئے گی, وبال آئے گا. اور سود قرض لینے والا کنگال ہو جائے گا. ابھی پلی تو جب اللہ پاک نے قرآن فرما دی, اس سے بڑھ کر پکی بات کیا ہو سکتی ہے. حدیث شریف میں بھی فرمایا گیا ہے, قرآن شریف میں بھی, نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں, بلکہ جو لوگ سود لیتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کا جنگ کا اعلان ہے. اللہ کی طرف سے اعلان جنگ, جس سے اللہ تعالیٰ جنگ کا اعلان کر دیں گے وہ کیا بچے گا, وہ کیا پنپے گا, اس پر تو طوفان بھی آ سکتا ہے, سیلاب بھی آ سکتا ہے, زلزلے بھی آ سکتا ہے, سبھی کچھ ہو سکتا ہے. اور اسی سیلاب کے اندر یہ واقعات بھی کہ جہاں لوگ اللہ تعالیٰ کا رجوع ہو گئے سیلاب آنے کے یقین ہونے کے باوجود اللہ پاک نے بچا لیا. کئی جگہ کا یہ واقعہ بعض حضرات نے سنایا کہ جب بستی والوں کے اوپر سیلاب آنے لگا دریائے کنارے آباد تھے, جیسا کہ اب سیلاب آ رہا ہے پانی بڑھتا ہوا آ رہا ہے, تو قرآن شریف لے کر پانی میں اتر گئے اور گھٹنوں گھٹنوں پانی میں اتر کر کے اللہ تعالیٰ کو قرآن شریف کا واسطہ دیا, یا اللہ ہم اس کے ماننے والے ہیں, آپ کو اس کلام پاک کا واسطہ, اس کے سفید یا اللہ اس سیلاب کو دور فرما دیا. لوگوں نے اپنی آنکھوں کا واقعہ بتایا, آنکھوں دیکھا حال بتایا کہ وہ پانی جو سیلاب کی شکل میں بستی کی طرف آ رہا تھا جاتا ہوا نظر آیا. بستی والے معاف ہو گئے, اللہ تعالیٰ ایسے مہربان, یہ شامت اعمال ہے وہ تو ہماری اپنی ہے, دور کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت. جو اللہ تعالیٰ کے رجوع ہو گئے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے اللہ پاک نے سیلاب دور فرما دی. تو آرڈر تھا آنے کا, جہاں جہاں آنے کا حکم تھا آ گیا, جہاں اللہ پاک نے منع کر دیا وہ دور رہا. ایسی حالہ کا واقعہ ہمارے وہاں دارالعلوم کے فاضل اور مفتی خالد صاحب رہتے ہیں, دارالعلوم حالہ ان کا مدرسہ, انہوں نے بتایا کہ جب ہمیں پتہ چلا سیلاب آنے والا ہے تو ہم نے مدرسے میں بھی ختم شروع کر دیا, شہر کی مسجدوں اور گھروں میں بھی مردوں اور عورتوں میں ختم شروع کرا دیا, توبہ استغفار شروع کر دی. اللہ جل شانہ کے رجوع ہو گئے اور گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگے, توبہ کرنے لگے, استغفار کرنے لگے اور دعا کرنے لگے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بچا لے گا, اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بچا لے, اللہ کا شکر ہے ہم تو معاف ہو گئے. ٹھیک ہے, جب اپنے گناہوں سے معافی مانگ لی اللہ جل شانہ کے رجوع ہو گئے, اللہ پاک نے اپنی رحمت دکھا دی کہ جو سیلاب سے متاثر ہو سکتے تھے رجوع اللہ کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرمائی. اور میں سکھر کی مثال دیا کرتا ہوں, سکھر شہر جو ہے وہ آدھا نشیب میں, آدھا بلندی پر, آدھا حصہ پہاڑی پر اور آدھا حصہ نیچے, جو نیچے وہ دریا سے بھی نیچے. موجودہ سیلاب میں سکھر شہر کے ڈوبنے کا تقریباً یقین تھا اور انگریزوں نے سکھر کو بچانے کے لیے ایسے موقع پر علی بان کا بند توڑنے کے بارے میں ہدایت دے رکھی تھی, کبھی بھی اگر سیلاب آ جائے اور شہر کے ڈوبنے کا خطرہ ہو جائے تو علی بان کا بند توڑ دینا, پانی سارا جنگل میں نکل جائے گا اور شہر بچ جائے گا. علی بان کا بند بھی نہیں توڑا گیا, کوشش کے باوجود نہیں توڑا گیا اور تین چار فٹ شہر کے سطح سے پانی اوپر چل رہا تھا, کسی وقت بھی کہیں سے بند ٹوٹ کے شہر ڈوب سکتا تھا, لیکن اللہ کے فضل سے محفوظ رہا. کیوں محفوظ رہا؟ کہ ہمارے بزرگوں کا شہر ہے, اب بھی الحمدللہ وہاں بزرگوں کے اثرات ہیں, بعض بزرگ موجود ہیں, انہوں نے وہی مسجدوں میں, محلوں میں, گھروں میں, عورتوں نے, مردوں نے, بچوں نے, بوڑھوں نے اللہ اللہ شروع کر دیا, توبہ استغفار شروع کر دیا. بعض مجھے معلوم ہے بعض نیک آدمی ایسے ہیں کہ انہوں نے جا جا کر کے دریا پہ دم کیا تو سارے شہر والے تو رجوع الی اللہ نہ ہوئے لیکن کچھ ہو گئے, بس ان کے اللہ کی طرف رجوع کرنے ہی کی وجہ سے اللہ پاک نے مہربانی کرنا دی. باوجود علی بان کا بند نہ توڑنے کے اور اس کے نہ توڑنے کی وجہ سے شہر کے ڈوبنے کا یقین ہوتے ہوئے بھی اللہ نے اپنے فضل سے شہر کو بچا لیا. تو ایک طرف نافرمانی ہے تو اوپر زمین ہے وہاں پر بھی پانی چڑھ گیا اور نیچے والی زمین میں چھوڑ گیا, اور دوسری طرف اللہ کی طرف رجوع کرنے کی وجہ سے اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے کی وجہ سے ڈوبتے ہوئے کو اللہ پاک نے تیرا دی. یہ ہے ہمارے لیے اس میں سبق. ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھ کر کے اب ہم اپنا جائزہ لیں, ہم کون کون سے گناہ کر رہے ہیں. اگر کر رہے ہیں تو وہ توبہ کریں. ہمارے یہاں بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں, سودی قرضہ لینے دینے کا, بینکوں کے اندر پیسے رکھ کر کے سود کھانے کا ہمارے یہاں بڑا رواج ہے. اس کے سلسلے میں کل انشاءاللہ تعالی میں مزید بیان کروں گا, کیونکہ یہ گناہ بہت ہی خطرناک گناہ ہے, گناہوں کا باپ ہے. بے پردگی ہمارے یہاں, گانے فلمیں ہمارے یہاں, تقریباً سارے گناہ ہمارے یہاں. تو بھائی ان سے توبہ کی ضرورت ہے, توبہ کریں. اور اس سیلاب کے واقعے سے عبرت لیں کہ جنہوں نے توبہ کی اللہ نے ان کو اس وبال سے بچایا. ہم بھی اپنے وبال سے بچ سکتے ہیں. ہم میں سے ہر آدمی پریشان ہے, اور جس کی پریشانی سنے اپنی پریشانی بھول جائے, یہ پریشانی بھی ہماری ان گناہوں کی وجہ سے آئے گی. اور ان کے دور کرنے کا نسخہ ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا جائزہ لیں گے, بس آج بلا تاخیر توبہ کرنے میں اور آئندہ بچیں, پھر دیکھیں کیسی جلدی یہ ساری پریشانیاں ختم ہوتی ہیں. جیسے توبہ کی, استغفار کیا, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, گڑ گڑائے تو سیلاب چلا گیا. جن کو سزا ملنی تھی مل گئی, جن کو بچنا تھا وہ بچ گیا. ایسے یہ جو سیلاب آیا ہوا ہے بیماریوں کا, اور سیلاب آیا ہوا ہے پریشانیوں کا, تفکرات کا, ہموم کا, غموم کا, یہ سارا کا سارا کافر ہو سکتا ہے. ایک تو بھائی یہ بات بھی بتلانی ہے. دوسرا پہلو اور ایک اور بھی, وہ بھی بیان کرنا ہے کہ جو کچھ بھی گزرا ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر گزرا, بہت سے غیر مسلم بھی اس سے متاثر ہوئے, لیکن زیادہ تر مسلمان اس سیلاب سے متاثر ہوئے اور ہیں, اب بھی متاثر ہیں. وہ اب بہت سے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں, لیکن ان کا سب کچھ لٹ پٹ گیا, سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا, سب سیلاب بھاگ کر لے گیا. کسی کا حال تو یہ ہو گیا کہ اس کا نہ گھر نہ گھر, خالی زمین, کچھ بھی نہیں ملتا. گھر کا سامان بھی چلا گیا, برتن بھی چلے گئے, چرپائیاں بھی چلی گئیں, گدے تکیے بھی چلے گئے, یہاں تک کہ مکان بھی چلے گئے, خالی زمین ہے بس, وہیں بیٹھ کے جا سکتے ہو, بیٹھے ہیں پریشان حال. بعضوں کا حال یہ ہوا کہ ان کا گھر کا ملبہ موجود ہے, باقی کچھ نہیں. وہ بیچارے اپنے مکان بنانے کی فکر میں, تو انہیں کھانے کی بھی ضرورت ہے, پینے کی بھی ضرورت ہے, پہننے کی بھی ضرورت ہے, برتنوں کی بھی ضرورت ہے, ہر چیز کی ان کو ضرورت ہے. اور بہت سے مسلمان ان کی مدد بھی کر رہے ہیں, دوسرے مسلمان ممالک سے بھی ان کی امداد آ رہی ہے, لیکن انہیں کسی نہیں مل رہی, یا اللہ جیسے جائیں گے. لیکن اتنی بات یقینی ہے کہ جتنی امداد ان کی ہو رہی ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. یہ ایسے جیسے اونٹ کے منہ میں زیرا, کہاں اونٹ کہاں زیرا, اور امداد زیرے کے برابر ہے. اس قدر ان کی حالت خستہ اور خراب ہے, اور اس قدر وہ مزید اور موجودہ امداد سے کہیں زیادہ امداد کے وہ مستحق ہیں. ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہے کہ اپنے مکانوں کو بنا سکیں, اور کوئی ان کو معقول پیسے دینے والا بھی نہیں. تو اب ایک ذمہ داری ہمارے اوپر آ رہی ہے, وہ یہ کہ ہم اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ان کی مالی مدد کریں. کپڑوں کی ضرورت ہو تو کپڑے لے دیں, برتنوں کی ضرورت ہو تو برتن دے دیں, کھانے کی ضرورت ہو تو کھانا دے دیں, پینے کی ضرورت ہو تو پانی دے دیں, کپڑوں گدوں تکیوں بستروں کی ضرورت ہو تو وہ پہنچا دیں, کمبل تکیے پہنچا دیں, بسترے پہنچا دیں, نقد پہنچا دیں. تو سبحان اللہ, نقد تو ہر مرض کی دوا ہے, یعنی آدمی کی جو بھی ضرورت ہو نقد پیسے موجود ہوں تو آدمی اس سے بآسانی اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے. اور کسی مسلمان بھائی کی ایسے وقت میں مدد کرنا بڑا کار خیر ہے, اس کا بڑا اجر و ثواب ہے. عام حالات میں بھی, عام حالات میں بھی اپنے گھر میں, اپنے بہن بھائیوں میں, اپنے عزیز و اقارب میں, اپنے دوست احباب میں, اپنے پڑوسیوں محلے والوں میں, اپنے خاندان و برادری میں, اپنے قرب و جوار میں, جس کو بھی ضرورت ہو اور ہمارے اندر استطاعت ہو تو حسب استطاعت اس کی مدد کرنا بڑا خالص ہے, اس کا بڑا ثواب اور بڑی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. اس کو یاد رکھیں, محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, نہ کہ ادنے بدلے کے لیے, نہ کہ دکھاوے کے لیے, نہ کہ نام بری کے لیے, نہ کہ شہرت کے لیے, نہ یہ کہ ہم خادم قوم کہلائیں گے, لوگ ہمیں خادم قوم لوگ کہیں گے, ہماری تنظیم کا نام ہوگا, ہماری برادری کا نام روشن ہوگا, یہ سب ریاکاری ہے, یہ سب دکھاوا ہے, کسی کوئی قیمت نہیں ہے اللہ اس کے رسول کی. ہیں قیمت ہے تو محض اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے خاموشی سے جو کسی کی امداد ہو سکتی کرے, بالواسطہ کرے یا بلاواسطہ کرے, یعنی خود جا کر ان کی مدد کر دے, یا جو لوگ قابل اطمینان ہیں, قابل اعتبار ہیں, قابل بھروسہ ہیں اور وہ یہ خدمت کر رہے ہیں ان کو اتنے عطیات دے دیں. ہمارے گھروں کے اندر بہت سارا سامان فالتو پڑا ہوا ہے, کتنے بستر, کتنی چادریں, کتنے گدے تکیے, لحاف کمبل فالتو پڑے ہوئے, سارے سال کام نہیں آتے. وہ اس وقت دوسرے کام آ گئے. ہمارے گھر تو اسٹور بنے ہوئے ہیں, گھر نہیں اسٹور ہے, گودام ہے, تو انہوں نے ہر چیز کتنی مقدار میں پڑی ہوئی ہے, بس کوئی چیز کبھی کبھار کام آ گئی, آگے بن نہیں ہوئی, پڑی رہتی ہے, گلتی رہتی ہے, سڑتی رہتی ہے, ٹوٹتی رہتی ہے, پھوٹتی رہتی ہے, گھر میں جگہ روکے ہوئے. یہ بڑا بہترین موقع ہے, ایسی بالکل بیکار فالتو سامان اپنے گھروں سے نکالیں اور نکال کے ان کو پہنچائیں. وہ ہر چیز کے محتاج ہیں, ہماری بے شمار چیزیں بیکار پڑی نہیں ہیں, وہ انہیں کام آ سکتی, اور اس کا ثواب ہو. ایک حدیث میں جو شخص کسی بندے کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرماتا ہے. ہماری حاجتوں کے پورا ہونے کا نسخہ یہ ہے کہ ہم دوسرے مسلمان بھائیوں کی حاجتیں پوری کریں اور ان کی ضرورتیں پوری کریں, ہمیں کام آئیں. ایک روایت میں یہ کہ جو کسی مسلمان کی اپنے مسلمان بھائی کی حاجت میں غور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں میں غور فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کے غور فرمانے اور پورا فرمانے سے یقیناً حاجت پوری ہوگی. تو نسخہ یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کا خیال کرو, ان کی تکلیف کا خیال کر کے انہیں کام آنے کی کوشش کرو. تیسرے حدیث میں جو شخص کسی مسلمان بھائی کوئی تکلیف دور کر دے گا اللہ تعالیٰ قیامت کی تکلیفوں میں سے ایک بڑی تکلیف اس کی دور فرما دے گا. ایک روایت میں تو بڑا ثواب آیا کہ جو آدمی اپنے بھائی کی کوئی حاجت پوری کر دے اور اسے خوش کر دے تو یہ ایسا ہے جس کے اس نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی خدمت کی. اللہ تعالیٰ کسی خدمت کے محتاج نہیں, لیکن ثواب سمجھانے کے لیے یہ مثال دی جا رہی ہے. کہ جیسے بالفرض کوئی آدمی ساری عمر اللہ تعالیٰ کی خدمت کرے تو جو اس کا ثواب وہ اپنے مسلمان بھائی کا دل خوش کرنے اور اس کی حاجت پوری کرنے کا ثواب. ایک حدیث میں فرمایا جس نے کسی مسلمان کی حاجت وغیرہ پوری کر کے اسے خوش کر دیا, آپ فرما دیے اس نے مجھے خوش کر دیا, اور جس نے مجھے خوش کر دیا اس نے اللہ تعالیٰ خوش کر دیا, اور جس نے اللہ تعالیٰ خوش کر دیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیا. لوگ کس نے ثواب, اس لیے اپنے ماحول میں بھی دیکھتے رہیں اور ہمیشہ ذہن بنا کے رکھیں کہ ہر جگہ اہل حاجت موجود ہوتے ہیں, ہر خاندان میں, برادری میں, محلے میں, پڑوس میں کوئی نہ کوئی ضرورت مند موجود رہتے ہی رہتا ہے. تو اس کے اندر بھی دو قسم کے لوگوں نے, کچھ تو اپنی حاجت لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں اور بعض سفید پوش ہوتے ہیں. سفید پوش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی حاجت چھپا کے رکھتے ہیں, کسی کو ظاہر نہیں ہونے دیتے ہیں, لیکن پڑوسیوں کو, گھر والوں کو, محلے والوں کو, دوست احباب کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی ان کیا تنگی ہے, ان کیا فاقہ ہے, ان کیا بڑی پریشانی ہے, فرانسیس کی ان کو ضرورت ہے. تو ایسے لوگوں کا خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, اس کا ثواب بھی زیادہ ہے. بس ہم میں سے ہر آدمی کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ دوسرے کام آنے والے بن جائیں. بس بھائی جیسے نمازی ہونا, نمازی بننے کا حکم ہے, روزے دار ہونے کا حکم ہے, زکات دینے والا ہونا چاہیے, صدقہ خیرات کرنے والا ہونا چاہیے, صلہ رحمی کرنے والا ہونا چاہیے, دوسرے کام آنے والا بھی بننا چاہیے. یہ بھی ہمارے دین کا ایک حصہ ہے جس کی بڑی فضیلت ہے. اب سنو کیا فضیلت ہے, کہ آدمی ایسا بنے کہ دھرے کے کام آئے. حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی خدمت کے لیے مخصوص فرمایا ہوا ہے. اس سے اندازہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کے وہ خاص بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتے ہیں کہ وہ دوسروں سے کام آنے والے بن جاتے ہیں. دوسرے کام آ رہے ہیں کہ دوسرے کام آ رہے ہیں, کہ دوسرے کام نکال رہے ہیں, کہ دوسرے کام نکال رہے ہیں, کبھی خدمت کر رہے ہیں, کبھی اس کی مدد کر رہے ہیں, بس ان کے پاس دوسرے خدمت ہی خدمت کا جذبہ ان کے پاس ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص بننا, تو خاص بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے. خاص بننے کا نسخہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کہ ہم خاص خاص بننا چاہتے ہیں تو بس اپنے آپ کو لوگوں کے لیے نافع اور مفید بنا لیں, دوسروں کے کام آنے والے بن جائیں, ہمارے ذریعے دوسرے کام نکلنے لگیں, پھر کیا ہوگا. حدیث میں کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی ہے کہ میں ان کو عذاب نہیں دوں گا, اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی کہ میں ان لوگوں کو عذاب نہیں دوں گا. ایک فضیلت یہ ہوگی. دوسری فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ نور کے ممبر پہ بیٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں گے, اس حال میں کہ لوگ حساب و کتاب کے اندر مشغول ہوں گے. یعنی باقی لوگ تو حساب و کتاب میں مشغول ہوں گے, اور حساب و کتاب بھی کوئی معمولی مرحلہ نہیں ہے, کتنا پانی ہو جائے گا, اللہ بچائے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. لوگ حساب و کتاب میں مشغول ہوں گے, یہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو میں مشغول ہوں گے, نہیں بڑی خوشی ہے. تو جیسے نماز کا ثواب ہے, حج زکات اور روزے کا ثواب ہے, صدقہ خیرات کا ثواب ہے, تبلیغ اور جہاد کا ثواب ہے, دوسروں کی خدمت کرنے کا یہ ثواب ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دوسروں کام آنے والے بنے, دوسرے کام آنا سیکھیں, کام آنے کی کوشش کریں. لیکن جیسے میں نے عرض کیا, دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ادلا بدلا پیش نظر لاؤں. یہ نہیں کہ بھئی ہم کام آئیں گے تو کل ہمارے بھی کوئی کام آ جائے گا, یہ اس لیے کام آ رہا ہے تاکہ ہمارا خاندان میں نام روشن ہو, لوگ تعریف کریں یہ تو بھئی خادم القوم ہے, یہ تو بڑا ہی اچھا آدمی ہے بھائی، اس کے دروازے پہ جو بھی جاتا خالی نہیں لوٹتا، بس شہرت کے لیے، نام مرضی کے لیے، دکھاوے کے لیے، نمائش کے لیے، بات تنظیمیں بات جماعتیں اس لیے اشتہارات دے دیں، اپنے فوٹو کھچوا کر کے اخبارات میں دے دیں تاکہ نام ہو کہ بھائی فلاں ٹرسٹ نے، فلاں تنظیم نے، فلاں جماعت نے یہ خدمت کی، یہ خدمت کی، یہ خدمت کی، یہ خدمت کی، اپنی شہرت کے لیے ایسا کرنا، یہ تو دکھاوا، اس سے بچیں، نیت خالص رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو عمل اخلاص کے ساتھ قبول ہوگا، جتنا عمل خالص ہوگا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اتنا ہی اس میں بدن ہوگا، اتنا ہی وہ ذریعہ نجات بنے گا. حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے قیامت میں جس ترازو کے اندر بندوں کے اعمال تولے جائیں گے وہ دکھا دیجیے. تو اللہ پاک نے ایک پلڑا دکھایا تو بے ہوش ہو گئے. جب ایک پلڑا دکھایا تو بے ہوش ہو گئے. ہوش جب ہوش میں آیا تو عرض کیا پروردگار، ایک ہی پلڑا اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، یہ کس کے عمل سے بھرے گا؟ اتنے عمل ہوں گے کس کے جو اس کے اندر رکھے جائیں گے، تولے جائیں گے اور یہ بھرے گا؟ حتی نے فرمایا اگر کوئی اخلاص سے ایک کھجور ہمارے راستے میں دیتا ہے اسی سے ہم دروازہ پلڑا بھر دیتے. یہ ہے اخلاص کی قیمت، اس لیے میں اس پہ زیادہ زور دے رہا ہوں کہ آج کل ریا کاری کا، جو دکھاوے کا مرض عام ہے، اخلاص بہت کم لوگوں کے اندر ہے. اس لیے کسی کام آنے کے لیے اپنے اندر اخلاص پیدا کریں. کوئی غلط نہیں ہے، نہ رشتہ داری کی وجہ سے، نہ دوستی کی وجہ سے، نہ خاندان کی وجہ سے، نہ برادری کی وجہ سے، میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی وجہ سے بھائی میں کام آ رہا ہوں. کوئی احسان نہیں ہے میرا، نہ مجھے اس کا بدلہ چاہیے. جو کچھ کر رہا ہوں میں اللہ کی رضا کے لیے، یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں، بدلے میں نیت رکھو اس کی، بس لوگ یہ بھی گنوا دیتے ہیں اور جتا دیتے ہیں بھائی میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تم سے کوئی مجھے کوئی فرق نہیں ہے، تم سے کوئی مجھے ادلا بدلہ لیا نہیں. بھائی اسے سنانے کی ضرورت ہے؟ اپنی اخلاق سے بھی کیوں ڈھنڈورا پیٹا بھائی، اور اس سے بھی کیوں تم نے گا دیا گانی کیا ضرورت ہے؟ جس کے لیے کر رہا ہے اس کو معلوم ہے، بس ان کو معلوم ہونا کافی ہے. اس کے سواب ایک حدیث میں کہ ایک شخص حضور خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کے اس نے عرض کیا کہ بندوں میں سے سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو کون سا بندہ ہے، اور اعمال میں سے کون سا عمل اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند ہے محبوب ہے؟ کیسا عجیب سوال کیا. بندوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور اعمال میں سے کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو حضور نے فرمایا لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کیا ہوئے جو لوگوں کو نفع پہنچے، دوسرے کام آئے، ان کی حاجتیں ان کی ضرورتیں پوری کریں، ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب ہے. اور اعمال میں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے بہتر عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ ہے کہ کسی مسلمان کا تم دل خوش کر دو، اور دل خوش ہوتا ہے آدمی کی جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور حاجت پوری ہو جاتی ہے، مصیبت دفع ہو جاتی ہے، کام بن جاتا ہے، آدمی خوش ہو جاتا ہے. کسی مسلمان کا دل خوش کر دو یا اسے کوئی تکلیف رفع کر دو یا اس کا قرضہ اتار دو، یا اگر بھوکا ہے تو کھانا کھلا دو، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو سب زیادہ محبوب پسند ہے. ایک روایت میں جو کسی مسلمان کی حاجت پوری کر دے جیسے کسی مسلمان کی کوئی حاجت پوری کر دے تو اللہ جل شانہ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو میری مسجد نبوی میں ایک مہینہ اعتکاف کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے. اور مسجد نبوی کا ایک دن کا اعتکاف 50,000 دن کے برابر ثواب ہے. ایک مہینے کا مطلب یہ 50,000 مہینوں کے برابر اعتکاف کرنے کا ثواب ہوا. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ مرضی ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کی کسی حاجت اور ضرورت میں کوشش کرنے کے لیے لگے کوشش کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 سال اعتکاف کرنے برابر ثواب عطا کرنا. 10 سال. اور ایک دن کے اعتکاف کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعتکاف کرنے والے کے معتکف کے درمیان اعتکاف کرنے والے کے اور جہنم کے درمیان اعتکاف کرنے والے کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق ہیں. حیض فرما دیتے ہیں ہر خندق کا فاصلہ اتنا ہے جیسے مشرق سے مغرب تک. ایک دن کے اعتکاف میں 3 خندق ہیں اور کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں 10 سال کے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 3 خندق ہیں ایسی لمبی چوڑی حائل فرماتے ہیں کہ ہر خندق کی مسافت 500 سال کے برابر ہے. اور کسی کام آنے کی فضیلت تو اتنی بیان کی گئی ہے حدیث میں کہ واقعی یہ ہے کہ ساری فضیلتیں بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں. حدیث میں 2 واقعے اور آئے وہ بھی اس کو ذہن میں آگے بیان کرتا ہوں. میدان قیامت میں ایک موقع پر عجیب و غریب معاملہ ہوگا. ایک سب جنتیوں کی ہوگی ایک سب جہنمیوں کی ہوگی. ایک سب میں جاننے میں کھڑے ہوں گے جن کے جاننے میں جانے کا حکم ہوگا. ایک سب جنتیوں میں کھڑی ہوگی ان کے جنت میں جانے کا حکم ہوگا. دونوں آمنے سامنے ہوں گے. تو جہنمیوں کی صف میں سے ایک جہنمی جنتیوں کی صف میں ایک جنتی سے کہے گا ارے فلانے تم مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ میں نہیں جانتا کون. ارے میں وہ ہوں ایک دن تو نے مجھ سے اپنے ایک اچھے کام کے لیے کہا تھا تو وہ میں نے تیرا کام کر دیا تھا. تو نے مجھ سے ایک اچھے کام کے کرنے کے لیے کہا تھا تو پھر ذرا یہ کام کر دے بھائی. بھائی میں نے تو کر دیا تھا تیرا کام اب میرا وقت. تو وہ جنتی سن کر اللہ تعالیٰ سے عرض کرے یا اللہ یہ میرا محسن ہے اس نے دنیا میں میرا فلاں اچھا کام اس نے انجام دیا تھا. اب یا اللہ آپ اس کو مہربانی کر کے معاف فرما دیجئے اور اس کو دو روز سے بچا دیجئے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جا میری رحمت سے اس کو جنت میں داخل کر دیا. کام آیا دنیا میں اور داخل ہو گیا جنت میں. ایسے ایک موقع پر جنتی اور جہنمی الگ الگ ہوں گے. جنتی الگ ہوں گے جہنمی الگ ہوں گے. تو ایک جنتی جہنمی کے پاس سے گزرے گا. ایک جنتی جہنمی کے پاس سے گزرے گا. جہنمی کہے گا ارے فلاں تجھے معلوم ہے میں کون ہوں؟ بولا نہیں میں تو نہیں جانتا بھائی. یار تم مجھے جانتا نہیں. میں وہی تو ہوں کہ دنیا میں ایک مرتبہ تجھ کو وضو کا پانی چاہیے تھا میرے پاس تھا تو میں نے تجھ کو وضو کا پانی دیا تھا. لہذا آپ اس کے بدلے تو اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دو روز سے بچائے. وہ سفارش کرے گا اس کی کوشش ہو جائے. اب وضو کا پانی دینا کون سا لمبا چوڑا کام ہے بھائی؟ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت لمبا چوڑا اور بہت مہنگا کوئی بھاری کام کرنا شرط نہیں ہے. کسی مسلمان کی ادنا حاجت پوری کر دینا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کافی ہے. اور یہ ایک دوسرے کے کام آنا یہ روز مرہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. کسی کو اپنی والدہ کے کام آنے کی ضرورت پڑ رہی ہے والدین اپنے اولاد کام آتے ہیں، اولاد والدین سے کام آتی ہے، بہن بھائی ایک دوسرے کام آتے ہیں، رشتے دار ایک دوسرے کام آتے ہیں، دوست صاحب ایک دوسرے کام آتے ہیں، ایک دوسرے کام کے بغیر تو ہماری زندگی گزر ہی نہیں سکتی. لیکن ہم یہ جو کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے والے بہت کم ہیں، وہ کرتے ہیں تو اپنے اپنے مطلب کے لیے کرتے ہیں. ہم کام آئیں گے تو یہ بھی کام آئے گا، ہم کام جائیں گے تو یہ ہمارے تھوڑی کام آئے گا، پھر ہم کھلائیں گے تو کوئی ہمیں بھی کھلائے گا، پھر ہم کھا کھا کے بیٹھ گئے تو ہمیں کون کھلائے گا. جہاں بھی ہو دکھاوا نام نمو دیے بہت زیادہ، ادلا بدلا، ادلے بدلے کے لیے بہت کام ہوتا ہے ہمارے، اور یہ غلط ہے. تو یہ ایک دوسرے کام تو ہم روزانہ ہی آتے ہیں، روزانہ یہ سارا ثواب ہم کم حاصل کر سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا سیکھ لیں. تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بس نیت صحیح کرنی ہے، نیت درست کر لیں، اور درست کر کے پھر آپ جو کام کسی کریں بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دل میں سوچ لیں. اسی طرح اس بارے میں یہ بھی ہے کہ ایسے ایک آدمی اور کہے گا کسی دوزخی جنتی سے کہے گا کہ ارے فلاں نے دیکھ تو نے مجھے دنیا میں فلاں کام کے لیے بھیجا تھا، میں چلا گیا تھا تیرا کام کرنے کے لیے، تیرا تو اللہ تعالیٰ سے میری سفارش کر دوں. وہ سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ سفارش قبول کر لیں گے اور اس کو دوزخ سے بری فرما دیں گے. اور ایک حدیث میں کہ جو آدمی کسی مسلمان کی مدد کے لیے چلتا ہے تو ہر قدم پہ 70 نیکیاں ملتی ہیں، 70 گناہ معاف ہوتے ہیں، یہاں تک کہ واپس اسی جگہ آ جائے جہاں سے چلا تھا. مثلا کوئی اپنے شہر سے کسی سیلاب زدہ مسلمان بھائی کی مدد کے لیے 100 میل جائے، 40 کلومیٹر جائے، 50 کلومیٹر جائے، تو ہر قدم پر 70 نیکیاں، 70 گناہ صغیرہ معاف ہوتے رہیں گے، یہاں تک کہ 100 کلومیٹر سے واپس پھر اپنی جگہ پر آئے، واپس آنے سے برابر ہر قدم پر یہ فضیلت ملے گی، یہ ثواب ملے گا. پھر اگر اس کے جانے کی وجہ سے اس کا وہ کام ہو گیا تو یہ جانے والا گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے اس روز تھا جس دن اس کو اس کی ماں نے جنا، یہ تمام گناہ صغیرہ معاف ہو گیا. کئی دوران سے انتقال ہو گیا تو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کے واسطے جانے والے کے لیے، کام کرنے کے واسطے جانے کے لیے، کام کے واسطے جانے والے کے لیے 75,000 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں. 75,000 فرشتے، وہ 75,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے. اگر صبح گیا تھا شام تک دعا کرتے، شام گیا تھا صبح تک کرتے رہتے. فضل کوئی حد نہیں ہے، کوئی امتحان نہیں ہے. بس حاصل یہ ہے کہ اب یہ سیلاب سے جو مسلمان بھائی متاثر ہوئے ہیں اس میں سخت ضرورت مند ہے. بس سمجھ لو جو تباہی ان کے پاس آئی ہے، ہم یہاں اپنے گھر بیٹھے ہیں اس لیے ہمیں اس کا 100 میں سے 1% بھی صحیح احساس ہمیں نہیں ہے. جن پر گزری ہے ان کے پاس جا کے دیکھ لو کیا ان کے بیچاروں کی حالت ہے. وہ نہایت قابل رحم ہے، اب سردی بھی اوپر سے آ رہی ہے، گھر سے بے گھر ہیں، کوئی سامان راحت ان کے پاس باقی نہیں بچا، ہر طرح سے بیچارے تکلیف میں ہیں. لہذا اب تو زیادہ سے زیادہ ان کی امداد کرنی چاہیے، اور کچھ نہ کر سکے تو پھر دعائیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کے نقصان کی تلافی فرما، غیر سے ان کی ضروریات کا انتظام کرنا. دعا بھی تو ایک عمل ہے، یہ بھی تو ایک کوشش ہے، اس کا بھی اجر ہے، اس کا بھی ثواب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والاكرام. ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سب کو اپنے اپنے گناہوں کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے اپنے گناہوں کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرما اور جو گناہ ہم سے سرزد ہو رہے ہیں اپنی رحمت سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. تمام مسلمانوں کو یا اللہ خدا اپنے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم پر ہماری جو شامت اعمال مسلط ہے اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو وبال ہم پر آیا ہوا ہے اپنی رحمت سے دور فرما. اپنی رحمت سے دور فرما. یا اللہ ہمارے مسلمان بھائی جو لاکھوں کی تعداد میں سیلاب سے متاثر ہو گئے یا اللہ تمام ضروریات انتظام فرما. ہماری بھی ان کی بھی یا اللہ مغفرت فرما. ہماری ان کی مغفرت فرما بخشش فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور عافیت و سلامتی ہم کو نصیب فرما. یا اللہ ان کی تمام ضروریات غیب سے انتظام فرما. یا اللہ ان کی ساری ضروریات غیب سے انتظام فرما. جو نقصان ہو گیا اس کی تلافی فرما. یا اللہ ہماری اور ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما. ساری بیماریوں کو دور فرما. ساری حاجتوں کو پورا فرما. ہم سب کو یا اللہ دنیا اور آخرت میں عافیت کاملہ عطا فرما. راحت تامات فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما. ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا رب.